الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما آج کل حج کا زمانہ ہے اور حج پہ جانا نہ جانا اس کے بارے میں بات چیت بہت چل رہی ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، کس کو جانے کی اجازت ہے کس کو اجازت نہیں ہے وغیرہ۔ تو ان دنوں میں ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت مقاتہم پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار حج کے موضوع کے اوپر جمعے میں اپنے یہاں بیانات کروا رہے ہیں، جس میں کہ وہ حج کے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں اور ذوق و شوق پیدا کرنے کی ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ لگتا ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس دفعہ حج نہیں کر سکیں گے، لیکن کم از کم حج کا شوق اور ذوق عوام الناس کے درمیان جاری و ساری رہے۔ آج بھی حضرت نے اسی موضوع کے اوپر بیان فرمایا، تو اب اس کے ضمن میں کچھ خیالات تھے جو اس حاجز کے دل میں آئے، تو چونکہ یہ کم و بیش سالکین کا ہی ایک جوڑ ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے جس میں اکثر سننے والے جو ہیں وہ سلوک کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ سلوک کا راستہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کے لیے بندہ محنت کرتا ہے۔ تو کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں تو ان میں ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی ایسی مجالس کا موقع نہیں ہوتا کہ جس کے اندر کہ ہم سالکین کے لیے الگ سے مجلس کریں، الگ سے باتیں کریں، اور جو ابھی سلوک کے راستے پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے الگ سے بات کریں۔ تو اب تقریباً ایک ہی جیسی باتیں ہر مجلس میں ہو جایا کرتی ہیں، تو اس وجہ سے اس موضوع سے متعلق ایک اہم بات جو کہ دل میں آئی تھی تو اسی جمعے کی مجلس میں ہی اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ کہ پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے ایک بات کا سمجھ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یاد رکھنا، سمجھایا تو کئی دفعہ ہے لیکن یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہیں فرض عبادتیں، فرائض، جو کہ ہمیں لازمی کرنی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں شریعت میں ایک واضح حکم آ گیا نص کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر یا اجماع قطعی کے ذریعے سے حکم آ گیا، اب وہ چیز فرض بن گئی، جیسے کہ پانچ وقت کی نمازیں، اور رمضان المبارک کے روزے اور سال میں 2.5% زکات نکالنا اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا اور تمام گناہ کبائر کبیرہ کو چھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں. اور دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہوتی ہیں نفلی عبادتیں. یہ نفلی عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ فرض کے علاوہ انسان کرتا ہے اور ان کو کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، تو یہ نفلی عبادتیں کہلاتی ہیں. تو حج کی جو عبادت ہے وہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے اور اس کے گھر میں پیچھے اس کے جب وہ حج کے سفر پر جائے تو اس کے پیچھے گھر کا نظام وغیرہ سنبھالنے کے لیے بھی سیٹ اپ موجود ہو، پیسے بھی موجود ہوں اور ان کے کام کاج چلنے کے لیے بھی سسٹم پیچھے موجود ہو، تو اب اس کے اوپر حج لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی صحت بھی اس قابل ہو کہ وہ اس سفر کو برداشت کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جب کسی مسلمان کے پاس مہیا ہو جاتی ہیں تو پھر حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے. اس ایک دفعہ کے بعد انسان جتنی دفعہ بھی حج کرے گا تو وہ حج اس کے اوپر نفل ہوگا، وہ نفلی عبادت کہلائے گی. نفلی عبادت کے اندر خصوصیت ایک نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ انسان نفلی عبادتیں کر کر کے اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی اس کے لیے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے کہ وہ کام کرتا ہے، آنکھیں بن جاتی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتے ہیں کہ جس سے کہ وہ سنتا ہے. تو یہ تو حدیث مبارکہ کا ایک مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ نفلی عبادتیں کرنے سے انسان کو اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے. لیکن یہ جیسا کہ آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ سے ساری تفصیل سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر پورے دین کو نہیں سمیٹا ہوتا کہ ایک بس آپ بات سن لیں اور پوری کی پوری آپ کو مقصود سمجھ میں آ جائے. ہاں کچھ ایسی بنیادی لیول کی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے اندر دین کا خلاصہ موجود ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی ایک حدیث کے اندر کور نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے اور جو دوسرے نصوص ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر کے بات کو سمجھنا پڑتا ہے، فقہ حاصل کرنی پڑتی ہے، سمجھ حاصل کرنی پڑتی ہے. یہ ایک عام دین کا طالب علم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی کی محبت انسان کو ملتی ہے، لیکن کیا یہ اتنا لینئر میتھڈ ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ ہوتا ہے کہ بندہ نفلی عبادتیں کرتا چلا جائے اللہ تعالی کی محبت اس کو ملتی چلی جائے گی؟ لینئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ بالکل اسٹریٹ لائن کے اندر معاملہ چل رہا ہے، کوئی اس کے اندر پٹ ہولز نہیں ہیں، کوئی اس کے اندر گڑھے نہیں ہیں کہ جن کے اندر آپ چلتے چلتے گر بھی سکتے ہیں، کوئی راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں، بلکہ سیدھا سیدھا جیسے کہ دنیا آج کل اس بات کے اوپر تقریباً متفق ہے کہ جب لاک ڈاؤن کریں گے تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، اور جب لاک ڈاؤن ختم کریں گے تو کرونا وائرس دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں لینئر ایکسپلینیشن، بالکل سیدھی سیدھی، بھئی کرو ختم ہو جائے گا، ختم کرو دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. کیا اس کے اندر اور کوئی تفصیلات نہیں ہیں؟ تو عمومی طور پہ دنیا سمجھتی ہے کہ نہیں اس میں اور کوئی تفصیلات نہیں ہیں. بہرحال تو یہ لینئر ایکسپلینیشن ہے. تو کیا نفلی عبادتیں کر کر کے انسان کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے؟ راستے کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، رکاوٹیں تو ہوتی ہیں کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی نے بہت ساری رکاوٹوں کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. جیسے شیطان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ اس راستے کے اوپر چلنے والوں کو بہکاتا ہے اور راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش بھی کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی محبتیں ہمارے راستے پہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ بات سمجھانا یا یاد دلانا بہت اہم سمجھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جیسے کہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت اللہ تعالیٰ، یہ ہیں اللہ والے. اللہ والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، بھر چکی ہے. اب یہ اللہ والے جب بات کرتے ہیں نا، تو ان کی جو بات ہوتی ہے یہ ان کے قلب کی کیفیات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. ان کی بات ان کے قلب کے کیفیات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. ان کے قلب کے اندر جس چیز کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ کعبۃ اللہ کے حج کی بار بار بات کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی بار بار بات کریں گے. تو یہ اپنے کیفیات کے ساتھ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کمبائنڈ ہوتی ہیں ان کی کیفیات کے ساتھ. یہ الگ نہیں ہوتی کہ کیفیت تو کچھ اور ہے، بات کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ایک مجموعہ ہوتی ہے الفاظ اور کیفیات کا، مجموعہ ہوتی ہے، یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتی. تو یہ جب بات کرتے ہیں نا حج کی، تو یہ اپنی محبت کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے. لیکن ہم جب ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی باتوں سے موٹیویٹ تو ہو جاتے ہیں کہ جی حج کے بارے میں کیا زبردست ان کے نظریات ہیں، کیا زبردست ان کی کیفیات ہیں. تو ہم ان کی باتوں کو سن کر کے نا، ہم موٹیویٹ ہو کر کے ہم پھر پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی حج کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے جب حج کا موسم آتا ہے تو بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ حج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر نا ایک بہت بڑی ایکچولی فالٹ ہے اس کے اندر. وہ فالٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ پلاننگ جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی. کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالی کی وہ محبت ہے ہی نہیں. تو ہم جو سن کر کے ایک ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو شوق اور جذبہ تو ہمیں پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہی مقصد ہے اس بیان کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم فوراً سے جو ہے وہ اس عمل کا ارادہ بھی کر لیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پھر اس کا ارادہ کر کے پھر اپنے بزرگوں کے پاس جائیں، اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ کیا ہمیں یہ عمل کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو فرض میں نے پہلے شروع میں فرض اور نفل کی تعریف کیوں بتائی تھی، تاکہ یہ بات ہمیں یاد رہے کہ فرض ایک الگ فعل ہوتا ہے، نفل ایک الگ عبادت ہوتی ہے. فرض عبادت کرنے کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا کہ بزرگ سے جا کر کے پوچھیں گے، شیخ سے جا کر کے پوچھیں گے، عالم سے جا کر کے پوچھیں گے کہ جی مجھے پانچ نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی وہ بات شریعت کے اندر کلیئر ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. اتنا بس پتا لگ گیا کہ ہاں آپ کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اتنا علم کافی ہے، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے. اگر آپ عورت ہیں، حیض کی حالت میں نہیں ہیں، تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر حیض کی حالت میں ہے تو عورت ہونے کے باوجود، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اور نماز کے فرض ہونے کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو.
لیکن اتنی سی تفصیل کافی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے فرض ادا کرنا ہے، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نفلی عبادتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. نفلی عبادتیں جو ہیں، خصوصاً اتنی بڑی نفلی عبادت جو حج کی عبادت ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی عبادت کو تھوڑی ہے کہ اشراق کی نماز پڑھ لی، چاشت کی نماز پڑھ لی، اوابین کے دو نفل پڑھ لیے، چار نفل پڑھ لیے. بھائی ہر عبادت کی ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے نا، اس کے لیے کیا کیا کتنے کتنے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں، ان فیکٹرز کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کی سگنیفیکنس اور اس کا جو حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دو رکعت نفلی عبادت، یہ بھی نفلی عبادت ہے، لیکن سارے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، لیکن روزہ رکھنے کے اندر آپ کی زندگی کی ایک دن کی ترتیب متاثر ہوتی ہے. نفلی دو رکعت نماز پڑھنے میں آپ کے پانچ منٹ متاثر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پانچ منٹ میں آپ کی دو رکعت کی نفل ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو روزہ رکھنا جو ہے اس کے اندر آپ کے کم از کم 12-14 گھنٹے متاثر ہوں گے. تو اب روزہ رکھنا بھی ایک نفلی عبادت ہے، نفلی روزہ رکھنا، لیکن اس کے اندر ایک ڈفرنٹ سگنیفیکنس اور ڈفرنٹ فیکٹرز انوالو ہو گئے. اسی طریقے سے صدقہ خیرات دینا، وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر آپ کی فائنینشل ایسپیکٹ آپ کی زندگی کا وہ اس کے اندر انوالو ہو گیا صدقہ خیرات دینے میں. لیکن حج کرنا، یہ دو رکعت کی نفلی عبادت، یہ ایک دن کے روزے والی نفلی عبادت، یا کچھ صدقہ خیرات کر دینے والی نفلی عبادت سے کئی گنا زیادہ اہم چیز ہے، کئی گنا زیادہ بڑی چیز ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں انوالو ہیں؟ اس کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ انوالو ہے، مال آپ کا انوالو ہے. آج کل کے زمانے میں اگر آپ بیرون ملک سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے اندازن اچھا حج اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کے 10,000 سے 15,000 ڈالر کا خرچہ آتا ہے. اگر ویسٹرن کنٹریز سے آپ حج کرنے کے لیے آئیں، 10,000 سے 15,000 ڈالر آپ کے خرچ ہوں گے اس کے اوپر، یا 10,000 ریال خرچ ہوں گے اگر آپ سعودی عرب سے ایک اچھا حج کرنا چاہیں. تو ایک بڑی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فائنینشیل چنک آپ کا اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. پھر آپ کی صحت اس کے اندر انوالو ہوتی ہے کہ آپ جو اس قسم کا سفر کریں گے، تو اس سفر کے آپ کے جسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ دو چیزیں تو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، آپ کا وقت، آپ کی صحت، آپ کا مال. لیکن حج کے سفر کے اندر صرف آپ کی ذات انوالو نہیں ہوتی، آپ کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. آپ کے گھر والے انوالو ہوتے ہیں سب سے پہلے، جن کو کہ آپ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے آپ کے پیچھے، ان کا نظام کیسے چلے گا جب تک آپ اس سفر کے اوپر ہیں. تو حج کی جو عبادت ہے، یہ کوئی معمولی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو حج کا سفر ہے، یہ محض ایک بیان سن کر کے موٹیویٹ ہو کر کے چلے جانے کا سفر نہیں ہے، اس کے اندر تو لازمن پوچھ کر کے جانا ہے، ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر کے جانا ہے کہ میرا حج کا سفر جو ہے وہ میرے اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے جو دیگر افراد ہیں ان کے اوپر کیا اثر ڈالے گا، پوزیٹو اثر ڈالے گا یا نیگیٹو اثر ڈالے گا. کیونکہ آپ کا حج کے اوپر روانہ ہو جانا، حضرت جی کا بیان سن کر کے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے کچھ افراد کے اوپر انتہائی برا نیگیٹو اثر ڈالے، اور ان کا دین بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہونا شروع ہو جائے، بدتر ہونا شروع ہو جائے. آپ تو اللہ کی محبت سو کالڈ کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے گئے، اور پیچھے جو بیگم صاحبہ کے اوپر گزر رہی ہے، جو کہ آپ کی والدہ محترمہ ان کے ساتھ آپ کے پیچھے کر رہی ہیں، یا دیگر جو بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس سے ان کے دین کے اوپر کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ پھر آپ اپنے بچوں کو حوالے کر کے چلے گئے دوسروں کے، تو اب ان بچوں کا کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، وہ آپ کے بغیر کیسے ٹائم گزار رہے ہیں؟ یا یہ کہ آپ جن لوگوں کے متھے لگا کر کے ان بچوں کو گئے ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ تو حج کے اوپر مزے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کے مزے لوٹ رہے ہیں سو کالڈ، اور وہ پیچھے سے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں کہ کیا ہمارے سر تھوپ کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو چلے گئے؟ کیا اس لیول کی آپ کی ان کے ساتھ رشتہ داری تھی کہ وہ شوق سے ذوق سے جو ہے وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں، یا نہیں تھی؟ تو اس وجہ سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرض حج کے لیے بھی یہ سارے باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے بغیر تو فرض حج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر نفلی حج جو کہ فرض بھی نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے نا یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ بس ایک بیان سنا اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور شیطان کیا دل کے اندر ڈال رہا ہے، یہ تو جی میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ بھئی آپ نے اپنے شیخ سے پوچھا، اپنے شیخ کو اپنے حالات بتائے، خالی پوچھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا، وہ کون سا عالم الغیب و شہادہ ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم موجود ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر والوں کی کیا کیفیات ہیں، آپ کی بیوی کا کیا ذوق ہے، کیا مزاج ہے آپ کے، آپ کے گھر کے اندر کتنے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان بچوں کو کدھر چھوڑ کر کے جائیں گے؟ شیخ کو یہ ساری باتیں کیا پتا، وہ عالم الغیب تو نہیں ہے کہ اس کو غیب کی خبریں ملتی ہیں ساری کی ساری آپ کے بارے میں؟ تو کیا آپ نے اپنے احوال ان کو بیان فرمائے، بتائیں سارے کے سارے احوال، چیزیں بتائیں ان کو جس کی بنیاد پر آپ کو ایک صحیح مشورہ دے سکیں؟ تو اس وجہ سے نا یہ اللہ تعالی کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا، اس کا صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم بھاگے بھاگے جو ہیں وہ نفلی عبادتیں کرنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے پہلے ہمیں ان پٹ ہولز کو بند بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹیں جو ہیں ان رکاوٹوں کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی نفلی عبادتیں کرنے سے۔ تو اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا یہی ہماری اس زندگی کا چیلنج ہے۔ تو یہ تو ہو گئی حج کے متعلق بات۔ اب یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے بارے میں چند باتیں عاجز اپنے حضرت کے ہی ایک خطبے سے آپ کے سامنے رکھے گا، جتنا وقت ملا اتنا اس کے آگے آپ کے سامنے وہ باتیں کریں گے، ورنہ ہے تو خطبہ بہت لمبا۔ تو ایک جو رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں، وہ ہوتی ہے مخلوق کی محبت کی رکاوٹ۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے نا، میم سے، دشمن کے لفظ میں جو میم آتا ہے، اس سے مشائخ نے فرمایا ہے کہ میم سے مراد مخلوق کی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دشمن ہے، یہ کئی مرتبہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، کچھ محبتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ جن سے منع کر دیا گیا ہے نا، ان کے لیے ہم لفظ استعمال کریں حرام محبتیں، اور جن کی اجازت دی گئی ہے یا جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو ہم جائز محبتیں کہیں۔ یعنی جائز وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی اجازت دی گئی ہو، کہ تمہیں پرمیشن ہے کہ تم ان سے محبت کر سکتے ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز محبتوں کو رکھنا شریعت کی حدود میں، کیا مطلب؟ کہ جو محبت شریعت کے حد سے باہر ہے وہ تو حرام محبت ہے، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے دائرے کے اندر محبت ہے نا، وہ محبت بھی ایک بہت نازک مسئلہ ہے، بہت ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے۔ وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تعلق گھٹے تب بھی مواخذہ ہوگا، یعنی ان محبتوں کے ساتھ جو جائز محبتیں، ان سے اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو بھی پکڑے جائیں گے، اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو بھی پکڑے جائیں گے۔ جائز کی بات ہو رہی ہے، حرام کی ناجائز کی بات ہی نہیں ہو رہی، جائز کی بات ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے بنا ہے، اس لیے ان کی طبیعتیں، حضرت لکھتے ہیں کہ اس لیے ان کی طبیعتیں آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا تو طبیعتوں میں جو لائک فیکٹرز نکل آتے ہیں، سملیرٹیز نکل آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے انسانوں کے درمیان۔ تو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب دو بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خیر اکٹھی ہو جاتی ہے، ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہی انسان کے اندر خیر بھی موجود ہوتی ہے اور شر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو کبھی دو بندے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی خیریں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو دونوں کے اندر موجود تھیں، اور کئی مرتبہ دو بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کا شر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر بندے کے اندر مثال کے طور پر ایک میگنیٹ ہے، اور ہر میگنیٹ کے اندر پازیٹو پول بھی ہوتا ہے، نیگیٹو پول بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ اس طریقے سے کہ کبھی تو پازیٹو پولز آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ نیگیٹو پولز آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں کا شر اکٹھا ہو گیا تو پھر گویا وہ ڈبل شر ہو جاتا ہے، جو کہ دونوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے، دوسرے بندے کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے۔ اب یہ دونوں جب آپس میں قریب ہوتے ہیں تو یا تو ان دونوں کی خیریں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ڈبل خیر ہو جائے گی، یا ان دونوں کی شریں اکٹھی ہو جائیں تو ڈبل شر ہو جائے گی۔ اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانوں کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ اس کی ماں سوا سے گرفتاری ہے۔ اللہ کے علاوہ کو ماں سوا کہتے ہیں، ماں سوا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو جب انسان ماں سوا میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ جائز محبتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جائز محبتوں میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائیں تو یہ بندے کو اللہ تعالی کے راستے پر بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ اب اس کی مثال ایک اور، جو کہ حضرت نے تو نہیں لکھی، آج سوچ رہا تھا تو میں دل میں ڈالی، کہ دیکھیں حرام جو محبتیں ہوتی ہیں نا ان کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، اور ایک دم سے آگے جو ہے نا وہ ایک پہاڑ آ گیا یا ایک دیوار آ گئی، تو آپ جتنی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے نا، اب وہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اب آپ اس سے اگر ٹکرائیں گے تو آگے تو جا ہی نہیں سکتے، ایک انچ آگے نہیں جا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ اسے ٹکرا کر کے نیوٹنز لا آف موشن کے تحت واپس پھینکیں گے، یعنی آپ کا جو سفر ہے وہ آگے جانے کی بجائے ریورس ہو جائے گا۔ تو یہ جو پرماننٹ رکاوٹ ہے نا، یہ کہلاتا ہے گناہ کبیرہ کرنا اور اس کے اوپر اصرار کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کے ساتھ ناجائز محبت بنا لی، غیر محرم کے ساتھ محبت کا تعلق بنا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والا کوئی بھیجا تو اس کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق کے اوپر اصرار کیا اس نے. اب یہ جو اس کا اصرار کرنا ہے نا, اب یہ اس کے سفر کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے اس نے, بلکہ الٹا ریفلیکٹ کر کے یہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گیا, یعنی اللہ سے دور والی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا. تو یہ مثال ہے ناجائز محبت کی, حرام محبت کی. حلال محبت کی کیا مثال ہے؟ حلال محبت کی مثال یہ فل سٹاپ نہیں ہے, بلکہ اس کی مثال جو ہے وہ راستے کے اوپر سپیڈ بمپس, جن کو ہم سپیڈ بریکرز کہتے ہیں, گویا کہ کچھ اس قسم کی رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا سفر رک نہیں رہا, ریورس میں نہیں جانا شروع ہو گیا, لیکن جو آپ کی سپیڈ جا رہی تھی اس سپیڈ کو اس نے بہت زیادہ کم کر دیا. اب آپ کا سفر جو ہے وہ بہت سلو سلو طے ہونا شروع ہو گیا, آگے تو آپ بڑھ رہے ہیں لیکن بہت وقت لگے گا بھی آپ کو منزل تک پہنچنے میں. تو جائز محبتوں کی نا ایسی مثال ہوتی ہے کہ یہ انسان کے راستے کو روک دیتی ہیں اگر وہ حد سے زیادہ ہو جائیں. تو مخلوق کی محبت میں ایک حد فاصل ہے, یعنی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس مخلوق کی محبت جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں حد فاصل, یعنی اس کی کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے, وہ اس کا طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ انسان مخلوق سے کٹ جائے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ رب العزت سے جڑ جائے, اور پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے اپنا تعلق قائم کر لے. ٹھیک ہے, یہ ہے پراپر میتھڈ, یہ ہے پراپر راستہ کہ مخلوق کی محبتوں کو اپنے دل سے کم کرنا شروع کرے, کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, حتیٰ کہ یہ حد ہو جائے, یہ معاملہ آ جائے کہ مخلوق کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے ازبط کر لے, اور پھر مخلوق سے جتنی بھی محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرے. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی انسان سے بھی اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر تعلق نہ ہو, بلکہ اللہ رب العزت کی نسبت سے انسان کے ساتھ تعلق. اب اس میں نا ایک لفظ ہے جو کہ شاید ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں, لیکن اس کے اوپر ہم ذرا ڈیرا ڈالیں گے. اس میں تو لکھا ہے کسی انسان سے, کسی بھی انسان سے, تو کسی سے مراد جو ہے نا پھر سارے انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں. تھوڑا آگے چل کر کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے تصوف و سلوک کی کتابوں میں اس کو انقفاء عن المخلوق کہہ دیتے ہیں, یعنی مخلوق سے اپنے آپ کو بندہ منقطع کر لے. جو بندہ انقطاع عن المخلوق حاصل نہیں کر سکتا, جو بندہ انقطاع عن المخلوق حاصل نہیں کر سکتا اس کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اصول بیان فرما دیا کہ اللہ کی معرفت جو کہ یہاں پر محبت ہی مراد ہے, وہ اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انقطاع عن المخلوق حاصل نہ ہو جائے. اب انقطاع عن المخلوق سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ لوگوں سے بالکل ہٹ کٹ کر کسی غار میں جا کر چھپ جائیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سالک کے دل میں اس کے تعلق کے اثرات نہ ہوں. یہ انقطاع عن المخلوق تبتل بھی کہلاتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا اور اس کی طرف تبتل اختیار کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نا قرآن مجید میں اس تبتل کا, جس کو انقطاع عن المخلوق کہا جاتا ہے, اس کا حکم بھی فرمایا ایمان والوں کو, یعنی مخلوق سے توڑ اور اللہ سے جوڑ, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق قائم کر. اسی لیے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت کی وجہ سے، یعنی وہ انسان جو کہ واقعی اللہ تعالی کی محبت کو پا چکا ہوتا ہے. اب اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، پیر استاد سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، بیوی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، بچوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، حتیٰ کہ مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے. اگر یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نسبت سے ہیں تو یہ سب جائز ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی جائز، چاہے آپ اللہ کی نسبت سے کریں یا نہ کریں. کوئی شریعت نے منع تو نہیں کیا ماں باپ سے محبت کرنا، کہ جو بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو وہ ناجائز محبت کر رہا ہے. اگر اللہ کی نسبت سے محبت نہیں کر رہا تو بچے کی محبت ناجائز ہے اپنے ماں باپ کے لیے؟ نہیں، یہاں پر بچے کی محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک بچے کے لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا جائز ہے، چاہے اللہ کی نسبت سے محبت کرے چاہے اللہ کی نسبت کے بغیر محبت کرے، بچے کے لیے جائز ہے. شوہر کے لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا کون سی شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہنا جائز ہے؟ جائز ہے محبت. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ایک عام بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ایک عام شوہر کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام بیوی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر اس شوہر کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس بیوی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہو، اس بچے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس دوست کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے اللہ کی نسبت کے بغیر ہر محبت ناجائز. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نسبت کے بغیر محبت کرے گا اللہ کی محبت سے محروم رہے گا. اگر اللہ کی نسبت کے بغیر محبت کرے گا وہ کافر نہیں بن جائے گا، وہ فاسق فاجر نہیں کہلائے گا، بلکہ اس بلند مقام سے محروم رہے گا جو کہ اللہ کی محبت و معرفت کا مقام کہلاتا ہے. اس کو نہیں حاصل ہوگا یہ مقام جب تک وہ اپنی تمام محبتوں کو ری ڈیفائن نہ کر لے، ری شیپ نہ کر لے، اپنی انٹینشنز کو رینیو نہ کر لے کہ اب میری انٹینشن جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کی وجہ اللہ سے محبت ہے، اس وقت تک اس کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی ہے. تو اس وجہ سے اب جس لفظ جائز کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر جائز کا ایک مراد جو ہے وہ محمود لیا جائے گا، مقصود لیا جائے گا، کہ یہ محبتیں محمود اور مقصود اس وقت ہو جاتی ہیں، یعنی قابل تعریف اس وقت ہو جاتی ہیں جب یہ اللہ کی نسبت سے محبتیں بن جائیں، تو ان کے اوپر پھر اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے. لیکن اگر ان محبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نسبت دب گئی اور نفس کی نسبت قائم ہو گئی تو پھر یہ مذموم محبتیں بن جائیں گی. دیکھیں، ایک جگہ پہ جائز کا لفظ استعمال کیا تھا اور دوسرے پہ مذموم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو بھئی مذموم کا اپوزٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، مذموم کا اپوزٹ جو ہے وہ محمود ہوتا ہے. جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں اور جس کی مذمت کی جائے اس کو مذموم کہتے ہیں. تو اللہ کی نسبت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ محمود محبت ہوتی ہے، اور سالک کے لیے یہی محبت جائز ہوتی ہے کہ یہ محبت جو ہے نا اس کو اللہ کے راستے کے اوپر بڑھائے گی، جو اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے. لیکن اگر وہ سالک ہو، کہتا ہو کہ جی میں تو اللہ کی محبت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں تو جی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، رضا کا مقام پانا چاہتا ہوں، لیکن محبتیں جو ہیں نا وہ تو میں نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ ایک عام مسلمان کرتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ عام مسلمان ہی رہیں ساری زندگی، آپ سلوک کی منازل کو طے نہیں کر سکیں گے، اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی قریب نہیں پہنچ سکیں گے، آپ ابتدائی درجے کے اندر ہی رہیں گے. اس لیے آج یہ بیان کیا جائے گا کہ جائز محبتیں کون سی ہیں اور ناجائز محبتیں کون سی ہیں. تو یہ تو حضرت نے تمہید باندھی تھی، اور اس کے بعد اصل بیان شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا تو پورا بیان ہی یہ تھا، تمہید پہ پورا بیان تھا. تو بات دراصل یہی ہو رہی تھی کہ اللہ والے جب اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ ان کے قلب کی کیفیات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. حج کی باتیں کرتے ہیں، بیت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، عرفات کی باتیں کرتے ہیں، مزدلفہ کے وقوف کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے قلب کے جذبات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے اندر یہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اب ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر ریاکٹ کر کے خود سے اپنے ارادے نہیں بنا لینے چاہیے کہ اچھا اب میں بھی یہ کروں گا، اچھا میں بھی یہ کروں گا، اچھا میں بھی یہ کروں گا. کیونکہ جب ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالی کی محبت کے راستے پہ آگے نہیں بڑھے ہوتے، بلکہ ہم الٹا جو ہے نا وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ شیطان ہمارے سامنے ایک سموک سکرین پیدا کر دیتا ہے، ایک غبار پیدا کر دیتا ہے، اور اس غبار میں ایسے لگاتا ہے کہ جی میں حج کر لوں گا، میرے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس سموک سکرین کے اندر ان ذمہ داریوں کو چھپا دیتا ہے کہ جن ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے اچھل اچھل کر کے حج کی پلاننگ کرنا شروع کر دینے کے بجائے ہمیں اپنے مشائخ کے پاس جانا ہے، اور ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ جی آپ بتائیے کہ مجھے حج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ کچھ حضرات کے پاس سمجھ میں آئی ہے، تو اب کم از کم وہ یہ آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو لے کے جانا چاہیے کہ بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے پہلے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا، اب اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نہیں بھائی، اگر آپ صالح ہیں، اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، بچوں کے بارے میں سوال نہ کریں، اپنے بارے میں سوال کریں، آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو جس طرح باقی دنیا فیصلے کرے گی آپ بھی اسی طرح فیصلے کریں، تو جس مقام پہ باقی دنیا رہے گی آپ بھی اسی مقام پہ رہیں. یہ تو ایک ڈیل ہے. تو اصل مقصود جو ہے نا وہ اللہ کی محبت کو پانا ہے. اللہ کی محبت یہ اللہ کے حکموں کی رغبت کے ساتھ اطاعت کرنے سے ملتی ہے. پچھلے دنوں ایک کلاس میں بات ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر، تو پوچھا سوال تو کسی نے جواب دیا کہ اطاعت کر کے، ہاں ہماری میں جو ہے وہ اطاعت کرنے سے مٹے گی. تو ساجد نے جواب دیا کہ اطاعت تو شیاطین بھی کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمان بنوایا، ہیکل سلیمانی، تو وہ سارے جو شیاطین تھے نا جن، وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کنسٹرکشن کرتے تھے، لیکن اس اطاعت سے ان کی میں مٹتی تھی، ان کو اللہ تعالی کی محبت ملتی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ شیاطین کے شیاطین ہی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی رغبت کے ساتھ اطاعت نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، بلکہ وہ آتشی کوڑوں کے خوف سے ان کی اطاعت کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو میرے فرشتے تمہیں آتشی کوڑے ماریں گے، سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر. تو محض اطاعت کرنا جو ہے نا اس سے نہیں محبت ملتی، کچھ سمجھ کر کے اطاعت کرنا اس سے محبت ملتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم کریں کیا؟ ہم نفلی عبادتیں کرنی چھوڑ دیں، خصوصاً حج جیسی بڑی نفلی عبادت نہیں، ضرور کریں، لیکن جیسا کہ طریقہ ہے کہ یا تو آپ کو کہا جائے کرنے کے لیے تب آپ کریں، یا یہ کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی تفصیل بیان کریں کہ آپ کے کیا احوال ہیں، کیسے حالات ہیں آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان والوں کے، اور پھر آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے اوپر جب آپ کو کہا جائے آپ کریں اور نہ کہا جائے تو پھر نہ کریں. یہ نفلی باتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ فرائض کی بات ہرگز نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت نے ایک جو موضوع بہت اہم بیان کیا ہے نا, اس کو پڑھ کے آج ختم کرے گا کہ محبت فی اللہ کا مقام, کہ انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرنا کتنا ضروری ہے کسی سے. فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے, من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا, اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا, اللہ کے لیے کسی کو روکا, تو تحقیق کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو حضرت فرماتے ہیں اپنے اس خطبے میں یہ آیت یہ حدیث ذکر کر کے کہ یہ حب فی اللہ, حب فی اللہ سب سے پہلا قدم ہے جو کہ محمود اور مطلوب ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. ان میں سے دو وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. محبت فی اللہ کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب, کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی تو ہمیں جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ان کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت تو پہلے ہی تھی, اس لیے جب یہ حدیث مبارکہ سنی کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی, تو ان کو گارنٹی مل گئی کہ قیامت کے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی, اس لیے وہ خوش ہو گئے. آج بھی یہ چیز اسی طرح موجود ہے. اگر آج بھی کسی کو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت ہو تو یہ حدیث پاک ان پر بھی صادق آ سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا زبانی میں پڑھنے والا جملہ لگتا ہے لیکن یہ ہے نہیں, کیونکہ اس میں ہم سے بہت میجر غلطیاں ہو رہی ہیں. کہ فرمایا کہ آج بھی کسی کو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت ہو تو یہ حدیث پاک ان پر بھی صادق آ سکتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ والوں سے اللہ کے علاوہ بھی محبت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کہ ان کی شکل بڑی اچھی ہے, بڑے گورجیس لگتے ہیں, بڑا ان کا ایک انداز ہے, چلنے کا انداز وغیرہ. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ آواز سننے والے ہوتے ہیں, دیکھنے والے نہیں ہوتے, تو ان کو ان کی آواز سے محبت ہو جاتی ہے, تو آواز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ان سے محبت ہو گئی. یا یہ کہ ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے, بڑی اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کری ہے, تو اس وجہ سے ان سے محبت ہو گئی. یا جو یہ عاجز اکثر کہا کرتا ہے, انگریزی میں دین پڑھاتے ہیں, تو چونکہ اصل میں تو محبت انگریزی سے تھی تو اس وجہ سے ان سے محبت ہو گئی, کیونکہ یہ برٹش ایکسنٹ کے اندر بیان کرتے ہیں, اور برٹش ایکسنٹ تو کیا ہی بات ہے اس کی. تو اللہ والے تو وہ ہیں اور ان کو محبت انہیں سے ہو رہی ہے, لیکن وجہ محبت کیا بن رہی ہے؟ ان کا امریکن یا برٹش ایکسنٹ وجہ محبت بن رہی ہے, یا ان کے سائنس کے اندر جو انہوں نے مقام حاصل کیا ہے وہ ان کی محبت بن رہی ہے. یا جیسے کہ ایک صاحب نے ایک دفعہ استاذ کے سامنے کہا کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت کے جو یہ مرید ہیں یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, یہ مرید جو ہیں یہ پی ایچ ڈی ہیں اور بہت ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, اس طرح سے چند ایک مریدوں کی جب ان کے سامنے فضائل بیان کیے گئے تو کہنے لگے یہی تو بات ہے حضرت کے اندر کہ ایسے لوگ حضرت سے مرید ہو جاتے ہیں. تو مریدوں کی وجہ سے محبت. اب یہ اس کے علاوہ اللہ اور میرے درمیان معاملہ ہے, ان کا نام مجھے کسی کو بتانا تو نہیں ہے, کہ یہ جو صاحب تھے نا یہ اب حضرت کے مریدوں میں شامل نہیں ہیں, یہ چھوڑ چکے ہیں حضرت. لیکن بات دیکھیں یہی تو بات ہے حضرت میں کہ ایسے ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اور انجینئرز حضرت سے بیٹھ ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو بےچارے گاؤں کے رہنے والے اللہ والے ان کی کیا حیثیت ہوگی, ان سے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر جو ہے وہ بیعت ہی نہیں ہوتا, چاہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بھی مقام, کیسے بھی رشتہ ان کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ان کی نگاہوں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ ایسے لوگ ان سے بیعت نہیں ہیں. تو اللہ والوں سے محبت جو ہے نا وہ ان ریزن سے بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا نہ ہو بلکہ اللہ کی وجہ سے محبت کی جائے اللہ والوں سے, تو یہ حدیث پاک ان پر بھی صادق آ سکتی ہے, کیونکہ یہ حدیث پاک ابھی بھی انہی فضائل کے ساتھ موجود ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ عطا فرمائیں گے جن سے ان کو محبت ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کرنے کی کوشش کی, تو ہم ان اولادوں کو قیامت کے دن ان کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے اور ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کو وہی درجہ عطا فرما دیں گے. اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی کہ جو علماء اور مشائخ کی اولاد ہے یعنی نسبی اولاد, سلبی اولاد جس کو کہتے ہیں, ان کے لیے اس آیت میں خوشخبری ہے کہ اگر ان کے والدین, ان کی اولادیں اپنے والدین کی طرح تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان پر نرمی فرما دیں گے اور ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. اور دوسری بات یہ لکھی کہ اس آیت میں اساتذہ اور مشائخ کے شاگردوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کیونکہ وہ بھی ان کی روحانی اولاد ہوتی ہیں. اگر ان کو اپنے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ سچی محبت ہوگی تو ان کا بھی اپنے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ حشر فرما دیا جائے گا. علماء نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جن دو بندوں کو اللہ کے لیے محبت ہوگی اگر ان میں سے ایک اپنے تقوی کی وجہ سے بڑا بلند پرواز ہوگا اور اونچے مقامات پائے گا اور دوسرا کوشش تو کرے گا مگر پست پرواز ہوگا, جیسا کہ ہم سارے کے سارے ہیں پست پرواز, اگر ان کو اسی محبت پر موت آئی ہوگی یعنی اس محبت کو خالی کرنا نہیں ہے مرنے تک لے کے بھی جانا ہے, اس محبت کی حفاظت بھی کرنی ہے, تو اگر ان کو اس محبت پر موت آئی ہوگی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پست پرواز کو بھی اس کے بلند پرواز ساتھی کا مقام عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ, اللہ کے لیے کی جانے والی محبت کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. اس محبت کے سلامت رہنے کی دعا کیا کریں, کیا معلوم کہ کس بھائی کے ساتھ قائم کیا ہوا دینی تعلق قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اب یہاں سے پتا چلا کہ جس بندے کو اپنے شیخ کے ساتھ سچی اور کھری محبت کا تعلق ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے شیخ کے ساتھ ہوگا, اس کے شیخ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت تھی وہ ان کے ساتھ ہوگا, اسی طرح یہ بھی اوپر پہنچ گیا ان کو اپنے شیخ سے محبت تھی وہ اوپر پہنچے تو یہ بھی پہنچ گیا, اسی طرح چلتے چلتے سب کو بالآخر صحابہ میں سے کسی صحابی سے محبت ہوگی, یہ سب اس صحابی کے ساتھ مل جائیں گے, پھر اس صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی, جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملیں گے تو اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نصیب ساتھ نصیب ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی. تو یہ جو محبت ہے نا جو اللہ کی نسبت سے کی جاتی ہے اس محبت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, یہ انسان کو آخرت میں کنفرم بلند مقامات کے ملنے کا سبب بنے گی, اور اگر اللہ نے چاہا تو اس دنیا میں بھی بلند مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں لیکن آخرت میں تو گارنٹی ہے اس کی. باقی بہت تفصیل ہے لیکن وقت اب ہمارے پاس مزید نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ جو بھی محبت عطا فرمائی اس راست اس کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرما دے, اس کے اندر جو بھی ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے رکاوٹیں اور ملاوٹیں بھری ہوئی ہیں تو ان ملاوٹوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دور فرما دے اور اس محبت کے اوپر ہمیں مضبوط فرما دے اور مرتے دم تک اس محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے, زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں
تو ان سے سچی پت کی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. کلمات کو پڑھنے سے ان کو متعب ہو چکے ہیں. اس توبہ کے اوپر استقامت کے لیے قائم رہنے کے لیے جو معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں سن لیجئے. یہ کل 6 معمولات ہیں. پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا. چوتھا معمول ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا, کام کاج میں ہاتھ پیر مصروف رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے, اس کو وقوف قلبی بھی کہتے ہیں. اور پانچواں معمول مراقبہ کرنا کہلاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں اور تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور چھٹا معمول کہ کسی کے ساتھ اصلاحی رابطہ قائم کریں, جو صاحب نسبت شیخ ہو ان کے ساتھ اپنا ایک اصلاحی رابطہ قائم کرنا, یہ انسان کی ضرورت ہے شیطان کے بھوکوں سے بچنے کے لیے. یہ انتہائی ضروری بلکہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تو یہ فرض کے درجے میں ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنا فرض ہے اور اس تعلق کے بغیر انسان گناہوں سے بچ نہیں پاتا. تو جو چیز جس بات کا سبب بنتی ہے وہ اس کی وجہ سے وہی حیثیت حاصل کر لیتی ہے شریعت میں جس کا کہ وہ سبب بن رہی ہوتی ہے. تو رابطہ شیخ یہ چھٹا معمول ہوا. تو اس طرح سے کل 6 معمولات ہو گئے. ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دن میں آئے گی اور نیک بننا خود بخود آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے, مغرب کا وقت یہاں پہ ہونے والا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملی یبلغنا الی حبک. اے کریم آقا خراج مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما. اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ نسبت کے مل جانے کے بعد اس نسبت سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی نسبت سے آپ کے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ان تمام اعمال کی سچی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ
عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دھو فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی جو نحوستیں ہیں، اے اللہ جو بے برکتیاں ہیں، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بہت خراب ہو چکی، اے اللہ ہماری زندگیوں میں سے ان گناہوں کی نحوستوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی بے برکتیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے توفیقی سے محفوظ فرما، اے اللہ کم توفیقی سے محفوظ فرما، اے اللہ وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے خیر کا سبب بنا، اے اللہ کسی کے لیے بھی کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کے لیے، اے اللہ جو تیری محبت کی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس میں سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو اے اللہ اس مجلس کے طور پر قبول فرما، اے اللہ اس کو آپ کی سچی محبت پانے کی اے اللہ ہماری زندگیوں میں سبب بنا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اے اللہ بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو خصوصاً ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے، اے اللہ وباؤں سے بلاؤں سے، اے اللہ ظاہری تکلیفوں سے باطنی چھپی ہوئی تکلیفوں سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔